إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الله تعالى نے اس کلام مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک, کہ وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی گئی آسمان سے اس کے ساتھ تمسک کر, انک علی صراط مستقیم, آپ اگر یہ کام کرتے ہیں تو آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ, اور یہ ذکر, یہ کلام مقدس, یہ وحی آپ کے لیے بھی ہے, وَلِقَوْمِكَ, اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور تم سے سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا اس ذکر کے بارے میں. وہ وحی کیا چیز ہے؟ وہ وحی کلام مقدس, وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, کہ اللہ تعالی نے کتاب کو اتارا 30 پارے, اور حکمہ احادیث مبارکہ. اب جو شخص اس وحی پر چلے گا اور اس کے ساتھ تمسک کرے گا تو وہ سیدھے راستے پر. دیکھیے, ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. کچھ لوگ تو شعوری طور پر پڑھتے ہیں اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سیدھے راستے پر ہمیں قائم رکھے، سیدھے راستے پر ہمیں موت دے، سیدھے راستے پر ہمیں چلائے۔ تین معنی ہیں اس آیت کے۔ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، کتاب و سنت پر ہے، اس کے لیے معنی یہ ہے کہ اے اللہ سیدھے راستے پر ہمیں قائم رکھ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جوانی سیدھے راستے پر گزری اور بڑھاپے میں بے دین ہو کر مر گیا، دین کا فہم ہی نہ رہا، بے دینی غالب آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی انگلیوں میں مخلوق کے دل ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑے دیندار، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ دین سے بالکل بے بہرا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ اللہ نے دل پھیر دیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص اتنے گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے کہ ایک بالشت جہنم سے دور رہ جاتا ہے، کہ پھر اللہ اسے توفیق دیتا ہے اور وہ دین کی طرف آتا ہے۔ ایک بالشت قریب پہنچ کر جہنم کے پلٹ کر پھر جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بالشت جنت سے دور رہ جاتا ہے۔ اتنا نیک، اللہ کے حق، بندوں کے حق ان کا خیال رکھنے والا سیدھے راستے پر، کہ پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے کہ ایک بالشت قریب ہونے کے باوجود پلٹ کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور جو سیدھے راستے پر نہیں، اللہ کی کتاب کی طرف ان کی توجہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف ان کی توجہ نہیں، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب یہ بھی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ بھی حدیث ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کلام مقدس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالی نے یہ بہترین حدیث اتاری، یعنی بہترین کلام اتارا، بہترین قرآن اتارا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے کلام اللہ کو حدیث کہا ہے، اور صحیح مسلم میں خطبہ مسنونہ میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین حدیث، بہترین بات، وہ اللہ کا کلام۔ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، اچھا سے اچھا، عمدہ سے عمدہ کوئی کلام ہے، کوئی بات حدیث ہے، تو وہ اللہ کا کلام، یعنی قرآن مقدس۔ اور محدثین کی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، اور وہ کام جو آپ کے سامنے کیا جائے اور آپ خاموش رہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ گویا سیدھا راستہ وہ ہے، انک علی صراط مستقیم، جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے۔ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق عقیدہ نہیں، عقیدے میں جھول ہے، خلل ہے، یا عقیدے کی خبر نہیں کہ مالک کون ہے، توحید کی خبر نہیں، اب اس شخص کے اعمال اس کو فائدہ نہ دیں گے، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ اس شخص کو جس کو دین کا فہم ہے، جسے قرآن مجید کی آیت ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ یہ دین، یہ ذکر، یہ قرآن، یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، پھر پوچھا بھی جائے گا کہ کس شریعت پر، کس حدیث پر، کس دین پر تم عمل کر کر آئے ہو، تمہارا عقیدہ کیا تھا۔ اسے وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون, کہ آپ پوچھ لیجیے, یہ اس قوم کو خبر دے دیجیے, یہ پوچھ لیں, پرانی شریعتیں اٹھا کر دیکھ لیں, ان سے پہلے جتنے نبی آئے, آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی مالک نے اجازت نہیں دی. گویا اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی غیر کی عبادت کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر نہیں, وہ رب کی حدیث کی طرف نہیں ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف نہیں. اس لیے میرے بھائیو, موت کی خبر نہیں, اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو عین سنت کے مطابق بنائیے اور حدیث کے ساتھ فستم سکھ تبسک کیجیے, چمٹ جائیے اور بدتیوں سے علیحدہ رہیے. جیسے عبد القادر جیلانی, ان کا قول بڑا مشہور ہے بنیت الطالبین میں, کہ کسی بدعتی کو دیکھنا ہو کہ بدعتی کون ہے تو دیکھو وہ اہل حدیث, حدیث والوں کو گالیاں بکتا ہے تو وہ اہل بدعت میں سے, یہ ان کی ایک نشانی ہے. اور قرب قیامت میں دور آنے والا ہے, جیسے آج بھی یہی حالات ہے, امام زہری کے شاگرد یزید بن یونس بن یزید, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ اجنبی چیز اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی. لوگ حدیث کی طرف بلائیں گے, دعوت دیں گے اور لوگ تعجب کریں گے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا, وہ قول بڑا مشہور ہے, فرمایا آپ نے ایک شاگرد کو کہ تجھے یہ حدیث سے دور کرے, جب گفتگو کر تو پیغمبر کی حدیث کے ساتھ ان کو پکڑنا. اور آج یہ بات بڑی معروف ہے, منکر حدیث کا جو ٹولہ ہے جو صرف اللہ کی کلام کو مانتا ہے, کہ اس کلام مقدس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. اور یاد رکھیے, اس کلام مقدس میں جتنی عبادتیں ہیں اس کی تفصیل نہیں. آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے, کوئی تفصیل نہیں. آپ نے زکات دینی ہے, کوئی تفصیل نہیں. کلام مقدس میں نماز کا حکم ہے, کوئی طریقہ کا نہیں. سب سے زیادہ اجنبی چیز کیا ہے؟ پیغمبر کی حدیث. اور اس سے زیادہ اجنبی چیز لوگوں کے ہاں اہل حدیث ہوں گے کہ ان کی دعوت تو بڑی عجیب ہے, یہ کسی امام کو نہیں مانتے, مختلف قسم کے الزام لگیں گے, یہ بزرگوں کی نافرمان ہے, یہ آئمہ کے اقوال کو رد کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی دعوت یہ ہے کہ جو اللہ کہتا ہے وہ اللہ کی کتاب میں, رب کی حدیث میں, اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں وہ پیغمبر کی حدیث میں. دو ہی باتیں, اور اسلام صرف ان دو چیزوں کے نام. اسی قول کی تشریح کر لیجئے, اسلام صرف ان دو چیزوں کے نام. اور آج پوری دنیا میں حدیث اور حدیث کے ساتھ تعلق رکھنے والے پوری دنیا میں اسلام کا تعارف ہے, اسلام کی پہچان پوری دنیا میں, کہ یہ کون ہے؟ یہ فلاں امام کے پیچھے چلنے والے. یہ کون ہے؟ یہ صرف اہل قرآن ہے, اللہ کی کلام کی باتیں کرتے ہیں, نماز کی, روزے کی, زکات کی, حج کی, کہتے جیسے چاہے کر لو. یہ کون ہے؟ یہ اہل الرائے ہے جو پیغمبر کی حدیث سے دور بھاگتے ہیں, کہ پیغمبر کی حدیث کے ہوتے ہوئے پیغمبر کے دین کی موجودگی میں ہمارے امام کا جو قول ہے اس کو ترجیح دے رہے. یہ اہل الرائے کی, یہ اہل بدعت ہے کہ ہر اس کام کو جو بظاہر اچھا لگ رہا ہو اسے دین سمجھتے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دین وہ ہے جو بظاہر نیکی نظر آئے لیکن اس نیکی پر اجازت اللہ کے بعد پیغمبر کی ہو, وہ دین ہے ورنہ بدعت.
ورنہ بدعت ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا پوری دنیا میں کہ حنفیت یا شافعیت یا مالکیت یا حملیت یا مختلف شہروں کی طرف جن لوگوں کی نسبتیں انڈیا کے شہر ہیں دو ان کی طرف نسبتیں کہ یہ اسلام کا پیغام ہے, یہ اسلام کی دعوت. ایک اہل الحدیث ہے جو جس جگہ پر بھی ہو جب وہ حدیث اور رب کے کلام کی باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عین اسلام کی دعوت ہے اور اس کے علاوہ سب غیر اسلام ہے. لوگ اس لفظ سے نفرت کرتے ہیں اور کچھ یوں کہہ لیجیے کہ بڑے کھلے ذہن کے والے وہ کہتے ہیں اس لفظ کو چھوڑ دیجیے, اس لفظ سے لوگ بھاگتے ہیں دور نکلتے ہیں ہماری مساجد میں نہیں آتے. میرے بھائیوں یہ لفظ جو رب کے کلام پر بولا جا رہا اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا کہ اللہ کے کلام سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے, سچی ترین کوئی حدیث ہے تو وہ اللہ کا کلام. اب رب کے کلام کو رب حدیث کہے اور لوگ اس سے نفرت کریں تو میں کہوں گا ان کے دل سیاہی میں ڈوب چکے, ان کے دل پر گناہ کر کر کے وہ کالے ڈاٹ لگ چکے ہیں جس سے دل میں سیدھے راستے کی توفیق مالک نے چھین لی. ورنہ حدیث رسول جب کہا جائے گا کتاب اللہ کی طرف جب رجوع کیا جائے گا جو دل میں اطمینان اور محبت اور پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا تو وہ مومن, وہ مومن شخص. دیکھیے قرآن مجید ہے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کہ وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں, آخرت پر یقین نہیں, جب ان کے سامنے ایک مالک کی تعریف کی جاتی ہے اللہ اکیلے کی کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا, کوئی ایسا بنا سکتا ہے؟ اللہ وہ جس نے زمین کو بنایا فاطر السماوات والارض, اس آسمان سے اس مالک نے اندر من السماء ماء پانی کو نازل کیا ہے, ایک طرح کا پانی ہے ایک طرح کی زمین ہے اور اس پانی کے ذریعے ایک ہی پلاٹ میں سے مختلف قسم کے میوے مختلف رنگوں میں اور مختلف ان کا ٹیسٹ ہے, ان سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ. جب یہ کہا جائے گا اہل شرک کے سامنے یہ پیغام دیا جائے گا کہ مالک وہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان وفی انفسکم افلا تبصرون, پوری دنیا کے انسان ان کی دعا کے ناک ہے کان ہے ہاتھ ہے پیر ہے دل ہے دھڑکتا ہوا, لیکن پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کر لو اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ ایک انسان ماڈل ایک ہے دوسرے سے نہیں ملتا, یہ صرف مالک کر سکتا. جب مالک کی یہ تعریفیں کی جائیں کہ تمہاری زبانیں الگ ہیں تمہارے رنگ الگ ہیں ماڈل ایک ہے شکلیں الگ ہیں, اس اللہ کی جب یہ تعریفیں کی جائیں کہ دنیا کا کوئی کونا سمندر کی تہ زمین کی جڑ زمین کی ابتدا آسمان کا کوئی کونا کوئی جگہ پر کوئی شخص یا کوئی جن یا کوئی فرشتہ کوئی گفتگو کرتا ہے اس کا کلام اس کی آہستہ بولنے کی وجہ سے ساتھ والا سنے یا نہ سنے وہ مالک اپنے عرش عظیم پر سن لیتا. وہ اللہ تو وہ جو ان پرندوں کی بولیوں کو اور زبانوں کو اگر سمجھانا چاہے اور بتانا چاہے اور سکھلانا چاہے تو سلیمان علیہ السلام کو سکھلا دیتا ہے. اللہ وہ ہے یعنی مالک کی جب یہ تعریفیں کی جائیں تو قرآن کیا کہتا ہے اشمعدت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, مشرک کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی تعریفیں نہ کرو, مالک کی تعریفیں نہیں ہونی چاہیے. پھر اب کیا کہوں کہ مشرک کو راضی کرنے کے لیے اس اسلام کا یا رب کی تعریفیں کرنا ہم چھوڑ دیں؟ نہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِلَٰهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے کہ واقعی اللہ ایسا ہے. وہ اللہ ہی کیا ہوا جو لوگوں کی دلوں کے رازوں کو نہ جانے, کوئی خفیہ پکارے, کوئی اعلانیہ پکارے, کوئی چھپ کر پکارے, کوئی سب کے سامنے پکارے, کوئی چلتے ہوئے اپنے دل کی باتیں کرے. اللہ تو وہ ہے جو ہر ایک کی دل کی باتوں کو جانتا ہے. باتیں بعد میں کلام کی صورت بنے گی, کلمہ بنے گا. اللہ تو وہ ہے جو ان خیالات کے مستمع ہونے سے پہلے وہ جان لیتا ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے. یہ ایمان ہے. اب اگر کوئی شخص اس توحید کو برداشت نہ کرے اور اسے تکلیف ہو کہ ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے صوفیوں کی, ہمارے مورتیوں کی, یا ہمارے دیوتاؤں کی, یا ہمارے مجاوروں کی, ان کی تعریفیں نہیں ہوئی, اس لیے اس دعوت کو ختم کر دیجئے, بند کر دیجئے, تو میں کہوں گا کہ اگر یہ دل ہے کہ اس لفظ سے لوگ بھاگتے ہیں تو لوگ اسلام کا نام لینا بھی, سننا بھی, پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے, تو کیا ہم اسلام کا نام نہیں لیں گے؟ جیسے دیکھ لیجیے کفار, کفار کی کوشش ہے, کفار کی محنت ہے کہ اسلام کا نام نہ لیا جائے, یہ ایک پرائیویٹ مسئلہ بنا دیا جائے, ذاتی مسئلہ بن جائے. اب کفار جو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ جس کا توتی بولتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اہل اسلام اسلام کا نام نہ لے. عیسائی ہیں, یہودی ہیں, جو آج مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام کوئی نہ لے. اگر یہ ذہن ہو تو پھر اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں, اسلام کی دعوت اور اسلام کا پیغام لوگوں کو نہ دیں. جس کا یہ ذہن ہے یقین کر لیجیے اس کے ایمان کے اندر خیر بنانی چاہیے, اس کا ایمان خطرے میں, اس کا ایمان خطرے میں. جس کا یہ ذہن ہے کہ حدیث سے لوگ بھاگتے ہیں, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو کہا جاتا ہے. آپ کے سامنے کوئی کام ہو وہ سنت ہے جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی, اور حدیث کا لفظ کلام اللہ پر بے بہا بے کتنی ہی جگہ پر متعدد بار آیا. فرمایا اللہ تعالی نے فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور یہ مکہ کے مشرکوں کو بھی جو اس کلام اللہ کو نہیں مانتے. یہاں پر کیا کہا؟ بہاد الحدیث, اس حدیث پر ایمان نہیں رکھتے. گویا جس کا رب کے کلام پر ایمان ہے وہ شعوری طور پر بھی اور لا شعوری طور پر بھی, کہلوائے یا نہ کہلوائے, وہ اہل حدیث. اب امین ہاد الحدیث ہے تعجبون, کیا تم اس حدیث پر مکہ کے لوگوں تم تعجب کرتے ہو؟ تعجب کیا تھا؟ قاف القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. تعجب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر جوان ہوئے, پیدا ہوئے, اب کنپٹیوں کے بعد جب سفید ہوئے تو دعویٰ کیا کہ میں تمہارا نبی ہوں, میں تمہارا امام, میں امام الانبیاء. اس دعوے پر ان کو بڑا تعجب تھا, اور اس دعوت پر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کہا کہ میرا ایک پیغام ہے, تمہاری بات میں نے سن لی, بڑی لمبی حدیث ہے, میرا بھی سن لیں, اگر تم اس دعوت کو قبول کر لو, تم مجھے کہتے ہو کہ ہم یہ دینے آئے ہیں, میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اگر تم اس دعوت کو, اس کلمے کو قبول کر لو جو کلمۃ الواحدہ ہے, دنیا عرب بھی تمہارا, دنیا عجم بھی تمہارا. تو اس نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ کی قسم, وہ کون سا کلمہ؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, یہ کہو ایک اللہ اور اس کا کوئی شریک نہیں. جب یہ بات کہی تو اس نے بھی یہی بات کہی تھی, اجعل الالہ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کہ کیسا پیغام ہے, کیسی دعوت ہے, یہ کیسا اسلام ہے, کیسی توحید ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ ہر علاج پر چھوڑ دیا جائے، ہمیں تو بڑا تعجب ہے. یہی بات اللہ نے یہاں پر کہی، اَفَ مِنْ حَاذَ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تم اس حدیث پر، اس کلام پر جو رب کا کلام ہے تم تعجب کرتے ہو؟ گویا رب نے اپنے کلام کو حدیث کہا تھا. جب اس لفظ کو چھوڑو گے تو گویا اللہ کے کلام کو چھوڑو گے. ایک اور جگہ پر فرمایا، اَفَ بِهَذَا الَّذِي أَنْتُمْ اَفَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا تم اس حدیث کو، اس کلام کو اس میں سستی کرتے ہو؟ گویا بار بار اللہ اس کلام اللہ کو حدیث کہتا ہے. تو گویا میرے بھائیوں ایمان کا حصہ بنانا پڑے گا کہ حدیث کے لفظ سے نفرت نہیں. جب ان سے نفرت نہیں تو حدیث پر چلنے والوں سے نفرت نہیں. حدیث سے چلنے والوں پر نفرت نہیں. عبدالقیوم بھائی اس کو اٹھا دو ساتھ، اٹھ کے بیٹھ گیا، وضو کر رہے. حدیث کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کس کی؟ اللہ کی، کلام اللہ. اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، سورۃ الکہف ہے، 6 آیت ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَصْحَابًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں، اصفا اس غم میں، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ اس قرآن کو جو آپ مکہ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، اس کو مکہ کے لوگ اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے، کیوں ایمان لے کر نہیں آتے؟ یہ سورۃ کہف ہے، گھر جا کر پڑھ لیں. سورۃ قلم ہے، گھر جا کر پڑھ لیں. سورۃ الواقعہ ہے، گھر جا کر پڑھ لیں. سورۃ النساء ہے، گھر جا کر پڑھ لیں. کہ فمان ہا الا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، یہ اللہ کے کلام کی آیات ہے. کہ فمان ہا الا القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا، لا یکادون، کہ یہ قریب نہیں آتے، یفقهون حدیثا، اور اس حدیث کا فہم، اس قرآن کا مقصد، اس تعلیم کو، اس توحید کو نہیں سمجھتے، انہیں کیا ہو گیا؟ گویا یہاں پر بھی اللہ تعالی نے اس کلام اللہ کو، اپنی بات کو حدیث کہا. گویا اللہ کے کلام پر جب ایمان کا دعویٰ ہوگا تو ہمیں اہل حدیث بننا پڑے گا. توجہ سے سن لیجیے، اور اس پر ہمیں ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اس 30 پاروں پر اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر ہمارا ایمان ہے، ہم اہل حدیث ہیں. قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیجیے، میں نے بتلایا تھا کہ شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے اس کلام کو حدیث کہا گیا، اور محدثین کی اصطلاح میں پیغمبر کی حدیث اور بات کو حدیث کہا گیا، اور کلام مقدس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ نے حدیث کہا. اللہ جس قوم پر انجیل کو اتارتا ہے، آسمانی کتاب ہے، کلام مقدس سے پہلے اتری، اللہ نے ان کا نام کیا کہا، فَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، جن پر انجیل اتاری ان کو اہل انجیل کہا، یہ انجیل والے، اور جس پر یہ قرآن حدیث اتاری اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اس کی امت میں پیدا کیا، ان کا حدیث، ان کی بات حدیث کہی، تو ہم اہل حدیث ہوئے. اس میں ڈرنے والی کون سی بات، اور خوف کھانے والی کون سی بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ نے حدیث کہا. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یا کوئی اور کہے، یا میں کہوں کہ ہم پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ اہل حدیث نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ اپنے نبی کے بات کو حدیث کہتا. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات حدیث کو اپنی بات بیویوں کے سامنے بیان کر دیا. جب اللہ اپنے نبی پاک حبیب کی بات کو حدیث کہے تو ہم کیوں نہ اس حدیث کو مانیں؟ ہم کیوں اس لفظ سے اتنی نفرت رکھے اور کہے کہ یہ تو جی اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کا اجتماع ہے، یہ کتاب اہل حدیثوں کی کتاب ہے؟ بھائیو، اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے؟ اور فخر کی بات آئی، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بات نقل کی، بڑی چوٹی کی بات، فرمایا کل قیامت کا دن قائم ہوگا، حشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے امام کے ذریعے بلائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہ، کہ تمہارا امام کون سا، تمہارا امام کون سا ہے؟ تو اہل حدیث جن کا امام صرف ایک ہے، جسے اللہ نے امام بنایا ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ تمہیں کہا جائے گا وہ لوگوں، تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، اپنے آپ کو حدیث کے ساتھ تمسک رکھتے تھے، اہل حدیث کہلواتے تھے، تمہارا اللہ کے کلام پر، نبی کے بات پر ایمان تھا، آؤ اپنے امام کے ذریعے جنت میں چلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، لیکن جنت میں سب سے پہلے میں محمد داخل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، امت محمدیہ، لیکن جنت میں سب سے پہلے کوئی امت داخل ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل ہوگی، وہ آپ لوگ داخل ہوں گے، اگر آپ کو حدیث سے نفرت نہیں، حدیث سے تعلق نہ رہا، حدیث کے مطابق نماز، روزہ، زکات، حج، کاروبار، گھر بار، تجارت، خاوند، بیوی، حدیث کے ساتھ یہ نہ رہا تو بیکار ہے، اور یہ لفظ ہر دور میں رہا ہے، تذکرۃ الحفاظ کے اندر ایک عبارت نقل ہوئی، عامر شافعی ایک بہت بڑے تابعی جنہوں نے 500 صحابہ ملاقات کی، 500 صحابہ اور 50 پیغمبر کے شاگردوں سے تعلیم حاصل کی، حدیث پڑھی، 110 ہجری میں فوت ہوئے، 31 ہجری میں پیدا ہوئے، جب تعلیم مکمل کر لی، حدیثوں کو جمع کر لیا، حدیثوں کو پڑھ لیا، اب آخر میں کیا کہتے ہیں کہ میں ان احادیث کو پڑھتا اور لکھتا اور جمع کرتا، شروع میں ہر چیز لکھنے ڈرے گئے، طالب علمی کا زمانہ تھا، جب تعلیم عروج پر پہنچی تو ایک قول کہا جو چوٹی کا قول ہے، کہا میں ان حدیثوں کو جمع کرتا جس پر اہل حدیث کا اجماع، گویا یہ لفظ اور اس لفظ پر چلنے والے، اس حدیث پر پڑھنے اور پڑھانے والے اس دور میں بھی تھے جس دور میں عامر شافعی موجود تھے، اور وہ 110 ہجری میں فوت ہوئے، 31 ہجری میں پیدا ہوئے، گویا یہ وقت، یہ زمانہ اہل حدیثوں کا زمانہ تھا، اور ایک کامن سینس کی بھی بات ہے، میں نے ثابت کیا رب کے کلام سے کہ اس اللہ کے کلام کو اللہ نے حدیث کہا، اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں پیغمبر کی بات کو حدیث کہا، اور پیغمبر کی بات کو محدث ابن حدیث کہا، اللہ نے اس کا حکم دیا کہ تمسک کر، فاستمسک بالذی اوحی الیک، یہ سورۃ زخرف ہے، 25واں پارہ ہے، اور آیت نمبر 43 ہے، گھر جا کر ترجمہ پڑھ لیں، کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی فراڈ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، گویا جب سے حدیث ہے، اس دور سے جب سے یہ قرآن ہے، اس دور سے، اس زمانے سے اہل حدیث موجود، اور شرف اصحاب الحدیث کے اندر خطیب بغدادی کی جو کتاب ہے اس میں ابو سعید خدری ایک روایت لے کر آئے کہ جب وہ اہل توحید کو دیکھتے تو کہتے تھے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے اگر کوئی جواب ہے تو یہ حدیث کے طالب علم، اور ایک قول یہ بھی نقل کیا ابو ہریرہ کا کہ انتم بعدنا اہل الحدیث، ہمارے بعد زمین پر اگر کوئی حدیث کے مالک ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں جو حدیث کو پڑھتے ہیں، اس پر بے بہا دلائل، تو میرے بھائیو جس کو رب حدیث کہے اپنی بات کو, پیغمبر کے قول کو اللہ حدیث کہے, تو اس حدیث کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیجیے, یہ ایمان کا حصہ بنا لیجیے. اگر کوئی پوچھے تم کون ہو تو کہو کہ ہم اہل الحدیث ہیں, کہ پیغمبر کی حدیث کے اگر کوئی وارث ہے تو ہم, کیونکہ ہر ایک کی دعوت اور ہر ایک کا پیغام اپنے اپنے شہر اور اپنے اپنے اماموں کی طرف, کسی کا کوئی ہے کسی کا کوئی ہو. تم تو زمین پر وہ خوش قسمت جماعت ہو جن کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے کوئی کیا بات کر سکتا ہے اور ان باتوں کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آ جائیے. ایک حدیث بڑی مشہور, حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین الحق یا یقاتلون الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک جماعت دنیا میں ہر وقت رہے, ہر زمانے میں رہے, کوئی زمانہ اس سے خالی نہ ہوگا, اور نقصان پہنچانے والے ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے, حتی یأتی امر اللہ, یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اس حدیث کو سامنے رکھیے, مقابلے میں دوسری حدیث رکھیے. فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, بہترین زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, بہترین زمانہ اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے, اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ. یہ تین زمانے چوٹی کے زمانے پیغمبر کے سچی زبان سے جس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا, فرمایا یہ زمانے خیر کے زمانے ہیں, اور ان زمانوں میں رب کا قرآن بھی تھا, پیغمبر کی حدیث بھی تھی, اور صحابہ کی تعلیم تابعین جب صحابہ سے حاصل کرتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اہل حدیث کا اس حدیث پر اجماع ہے, وہ تینوں ادوار میں اہل حدیث جماعت موجود تھی. یزید بن ہارون ایک بڑے چوٹی کے محدث, 118 ہجری کا زمانہ ہے, غالباً آخری صحابی 120 ہجری میں فوت ہو گئے, آخری صحابی دنیا سے. ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی, ایک جماعت ہمیشہ دین پر رہے گی, جہاد کرے گی, زبان سے جہاد ہے, قلم سے جہاد ہے, ہاتھ سے جہاد ہے, حق کو ظاہر کرے گی, دعوت توحید یہ پیغام دنیا کو دے گی, اور پیغمبر کی خالص اطاعت کی دعوت دے گی. وہ کون ہے اے یزید بن ہارون رحمہ اللہ, وہ جماعت کون ہے؟ آپ نے فرمایا اِلَّمْ يَكُونُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِمَنْ, کہ وہ جماعت حدیث پر چلنے والے ہیں, اگر یہ جماعت وہ جماعت نہیں جس کی خوشخبری پیغمبر نے دی ہے تو میں نہیں جانتا زمین پر وہ کون سی جماعت. حالانکہ فرقے اور بھی تھے, جماعتیں اور بھی تھیں, وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ سینکڑوں بار سن چکے ہیں کہ میری امت اسرائیل بنی اسرائیل کے نقش قدم پر قدم پر قدم رکھ کر چلے گی, جو انہوں نے کیا وہ کریں گے, ان کے 72 فرقے ہوئے 71 دوزخ میں جائیں گے, ایک جنتی ہے, میری جماعت کے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 دوزخی ہیں, ایک جنتی ہے. صحابہ نے 72 نہیں پوچھے, پوچھا اللہ کے نبی وہ ایک کون سا ہے, فرمایا معنا علیہ اليوم واصحابی, آج جس پر میرے صحابہ ہیں اور میں ہوں یہ جماعت حق پر ہے, یہ جنتی ہے, باقی سب جہنمی. فیصلہ خود کر لیجیے. اب جس کا تعلق صحابہ کے ساتھ ہے, جو صحابہ کو گالیاں نہیں دیتا اور پیغمبر کی حدیث پر ہے, پیغمبر کو حکم تھا کہ اس قرآن کے ساتھ ساتھ چمٹ جاؤ, اور تم سے پوچھا جائے گا, وسعفۃ السعلون, تمہاری امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا امام کون تھا, رہبر کون تھا, لیڈر کون تھا, تم کس کی اتباع کرتے تھے, کس کی اطاعت کرتے تھے, تمہارے جماعت کی نسبت دنیا کے کس امام کی طرف تھی, تم سے یہ سوال ہوگا. آج مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, آج مرے کل دوسرا دن, کوئی خبر نہیں کس کو کہاں اور کس وقت موت آ جائے. اپنے آپ سے پوچھئے کہ میرا ایمان کون ہے, میرے عقیدہ کی نسبت اور دین کی نسبت دنیا کے کس شہر کی طرف, کس ایمان کی طرف ہے, اس ایمان کو کس نے ایمان بنایا ہے. اگر ذہن یہ کہے کہ یہ انڈیا کا شہر ہے, ذہن یہ کہے یہ کوفہ کا امام ہے, یہ ایک اپنے فن کے امام تھے, میری اس طرف نسبت ہے, رجوع کر لیجئے. کیونکہ دین کا امام صرف ایک ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر اپنے قسمیں کھا کر کہا, میں نے شروع میں کہا تھا اگر آپ حاضر ہیں ذہنی طور پر کہ فستم سکھ بلدی اوہیا الیک انکا علی صراط مستقیم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس سے تمسک کریں گے تو آپ سیدھے راستے پر ہیں. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ رب نے قسمیں کھا کر کہا یاسین والقرآن الحکیم, مجھے اس کلام مقدس کی قسم ہے, انک لمن المرسلین, آپ سچے پیغمبر ہیں, علی صراط مستقیم, اور آپ کا راستہ سیدھے جنت کا راستہ. رب قسمیں کھا کر کہتا ہے اے محمد آپ کا راستہ سچا راستہ سیدھا راستہ ہے. وہ راستہ کون سا تھا؟ یہ اللہ کی آیات تھی یا اس کی تشریف پیغمبر کے فرمودات؟ دنیا کے ایمان تو بنے ہی نہیں تھے, تھے ہی نہیں, نہ کوئی جواب تھی, یا کفر تھا یا اسلام تھا, یا مومن مسلمان تھے یا کافر. تو کیوں نہ ہم اپنا تعلق اور اپنی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف کیوں نہ کریں, اور کیوں خوف محسوس کریں. علی بن مدینی رحمہ اللہ ایک بڑے چوٹی کے محدث ہیں, امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث جو دنیا میں حدیث کے امام ہیں محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں, 25,000 سندوں کے حافظ. ان سے پوچھا گیا کہ لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت میں ایک طائفہ ایک گروہ ایک جماعت ہمیشہ رہے گی, اس حدیث کے مطابق وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا اِلَّمْ يَكُونُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ, کہ وہ اہل حدیث, حدیث میں ساتھی, حدیث کے طالب علم ہے, محدثین کی جماعت, اہل سنت کے بڑے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جنہوں نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی, ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی اپنی کتاب جب انہوں نے مکمل کی, 40,000 احادیث مسند احمد کے اندر لکھی جو حدیث کی ایک بڑی اعلی اور عمدہ کتاب. آپ سے پوچھا شاگردوں نے لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت میں ایک طائفہ ایک جماعت ہمیشہ رہے گی, وہ حق والی جماعت ہوگی, اے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا اِلَّمْ يَكُونُ اصحاب الحدیث, میں یہ جانتا ہوں کہ وہ اہل حدیث اصحاب الحدیث, حدیث کے ساتھ ان کا تمسک ہے, اگر یہ نہیں فلا ادری, میں نہیں جانتا پھر وہ دنیا میں کون سی جماعت ہے جو حق پر ہو. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں اور سر گننے کی ہمیں عادت نہیں کہ سر گنے جائیں کہ کتنا بڑا اجتماع ہے کتنے لوگ ہیں, یہ بیماری ہم میں نہیں, یہ چندہ خور مولویوں کی عادت ہے, تاجرانہ ذہن رکھنے والے ان لوگوں کی ان علماء کی عادت ہے کہ لوگوں کو جمع کرو, کوئی ناراض نہ ہو, کوئی ناراض ہوتا ہے ہو رب کے قرآن سننے سے, کوئی ناراض ہوتا ہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے سے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, ناراض ہو دنیا ناراض ہو, دنیا کے مالک اللہ ناراض نہ ہو, اللہ کسی سے بھی ناراض نہ ہو, اللہ ناراض ہو گیا دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد, دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد. محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث ان سے پوچھا, آپ نے فرمایا ہم عندی اہل الحدیث, میرے نزدیک یہ اہل حدیث. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پڑھنے اور پڑھانے والے وہ حدیث کے طالب علم تھے, کہا یہ اعتراض یہ ہے کہ وہ تو اصحاب الحدیث تھے, جیسے جماعت المسلمین کا اعتراض کہ وہ تو محدثین کی جماعت تھی جس کے بارے میں محدثین نے یہ کہا, یہ اعتراض. اور کوئی محدث ایسا نہیں, آج صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ابن شریف رحمہ اللہ مقدمے کے اندر لکھتے ہیں ہم چیک کرتے تھے حدیث پڑھتے ہوئے لیتے ہوئے کہ اس آدمی کا عقیدہ کیا, یہ کون ہے, اس کا تعلق نبی کی سنت کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استاد ہیں ان سے بھی یہ سوال ہوا، 20,000 کتابیں انہوں نے دنیا میں لکھی، 1,000 اساتذہ سے رب کا قرآن پڑھا، پیغمبر کی حدیث پڑھی، ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ وہ طائفہ نازیہ جماعت جو جنت میں جانے والی ہے، جو پیغمبر کی وارث جماعت ہے، وہ کون سی حدیث کے مطابق؟ فرمایا وہ اہل حدیث. بھائیو رات کی تاریکی میں سوچئے، جن کے اجالے میں سوچئے، تنہائی میں سوچئے، مولویوں کے پاس بیٹھ کر سوچئے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے، ہم کس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. کئی فقیروں کی اقوال ہمارے ذہنوں میں تو نہیں، کئی بزرگوں کی کرامتوں کے پیچھے تو نہیں چل رہے. سب سے بڑا بزرگ انسانوں میں افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں نے ایسا انسان پھیلنا جنم، رب نے دنیا میں آنا ہی نہیں دی، اتنا کامل اور اکمل انسان. ہماری دعوت یہی ہے، ہمارا پیغام یہی ہے کہ لوگوں اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو، روزہ رکھنا چاہتے ہو، نسبت کرنا چاہتے ہو، ان پاک شہروں کی طرف کرو، یا مکہ ہے یا مدینہ ہے، وہ حرم. اللہ نے بیت اللہ کو حرم قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے. نسبت کرنی ہے تو کائنات کے اندر امام الانبیاء سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف نسبت کیجیے، تلاش کیجیے. حد کیا ہے؟ تلاش کیجیے اللہ کے لیے، تلاش کیجیے. مجھ پر کوئی احسان نہیں، کسی کا راستہ درست ہوتا ہے تو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس نمازی کو اس کے دل میں دنیا کے اماموں کی محبت نکال کر سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھر دی ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. بھلا یہ کوئی اعتراض والی بات؟ یہ کوئی انتشار کی دعوت؟ کوئی بیوقوف یہ کہے کہ یہ تو اس طرح کی دعوت ہے، تفریق ہوتی ہے لوگوں، اگر نبی کی طرف بلانے سے تفریق ہوتی ہے تو ہو جائے، دنیا کٹتی ہے تو کٹ جائے، ناموس رسالت پر اگر ہم مرتے ہیں تو مر جائیں، اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں. کہ لوگوں عیسائی اپنے امام کی طرف بلاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے نبی بنایا ہے، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ آج پیغمبر کی شریعت کے ہوتے ہوئے اے عیسائیوں اہل کتاب تمہارے نبی پر اتری ہوئی آسمانی کتاب کو ہم نہیں اس پر چل سکتے، اس لیے کہ ہمارے لیے ماڈل نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث، ان کی سنت، ان کا فعل، ان کا حکم. صحیح بخاری میں حدیث آتی، بات چل رہی تھی کہ اعتراض یہ ہے کہ وہ تو محدثین کے لیے کہا گیا، قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، بڑی پیاری کتاب ہے. اگر کسی شخص کو اس قرآن سے محبت ہو جائے حقیقی، اور اس قرآن مقدس کو وہ اپنی زبان میں پڑھ لے، مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کبھی مشرک ہو کر نہیں مرے گا. اس کے دل میں اگر سب سے زیادہ محبت ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید پڑھ لیجیے، فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سب قتلے گئے، پہلے مہاجرین پھر انصار، دین پر ایمان لے کر آئے، اسلام کو قبول کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور کن سے؟ والذین اتبعوهم، اور دنیا میں آنے والا آخری انسان بھی اگر میرے صحابہ کی اتباع کرے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا. ہمارا دعویٰ یہی ہے. اگر اس حدیث کے مصداق تم یہ کہتے ہو کہ محدثین کی جماعت ہے تو قرآن کہتا ہے والذین اتبعوهم، جنہوں نے اس آنے والے حدیث پر ایمان لے کر آئے اور محدثین کی اتباع کی، اہل حدیث بنے، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا. والذین اتبعوهم باحسان، یہ قرآن مجید، اس کو پڑھیے اور پڑھنے کے بعد اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، اپنے عقیدہ کی. اور صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب کے ساتھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، مجھے اس کے ساتھ پیار نہیں ہے۔ تین واقعات ایسے ہوئے کہ مجھے بنو تمیم سے محبت اور پیار، ہر وقت دل ان کی محبت میں سرشار رہتا تھا۔ وہ تین واقعات کیا تھے؟ پہلا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ کچھ صدقہ آیا، خیرات صدقہ شاگردوں کے لیے، کیونکہ سید کے لیے تو صدقہ حرام ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ یہ صدقہ کس نے بھیجا؟ حال ہی صدقات، یہ جو صدقہ ہے یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ کہا کہ یہ صدقہ بنو تمیم قبیلے کی طرف سے آیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہذہ صدقات، یہ صدقہ، یہ خراب قومی، میری قوم نے بھیجا، میری قوم نے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا کہ میں نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بنو تمیم کے قبیلے کو اپنا قبیلہ کہا، میں نے بنو تمیم کے قبیلے سے محبت اور پیار کرنا شروع کر دی۔ دوسرا واقعہ، کہا اللہ کے نبی ایک موقع پر گھر آئے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود تھی، ایک لونڈیا کو دیکھا، یہ کون ہے؟ کہا یہ میری لونڈیا خدمت کے لیے۔ آپ نے پوچھا یہ ہے کون، کس قبیلے سے؟ تعارف ہوا تو پتا چلا کہ یہ اولاد اسماعیل میں سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ اے عائشہ، اس لونڈیا کو عذاب کر دے، یہ میری قوم کی عورت ہے، عذاب کر دے، اس کو غلام نہ بنا، لونڈیا نہ بنا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو عذاب کر دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں اس قبیلے کی محبت بھر گئی کہ نبی کو اتنا پیار۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرمایا لوگوں توجہ سے سن لو، بنو تمیم قبیلہ ایسا قبیلہ ہے کہ دجال کافر کے مقابلے میں دنیا کے اندر اگر کوئی سخت ترین مقابلہ دجال کا کرے گا تو وہ بنو تمیم قبیلہ کرے گا، بنو تمیم قبیلہ کرے گا۔ لوگوں، بنو تمیم قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، بنو تمیم قبیلہ اس وقت بھی ہوگا، اس کے افراد اس وقت بھی ہوں گے جب دجال نکلے گا اور کفر کا اعلان کرے گا، مشرک اس کے پیچھے چلیں گے، سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والے بنو تمیم کے افراد ہوں گے، گویا دجال کے مقابلے میں لڑنے والے مباحدین اہل حدیث ہوں گے، گویا اہل حدیث شروع سے ہے آخر تک رہیں گے۔ اپنے ایمان کو خالص کی دی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ میرے ساتھی بھی، کہ اس کتاب پر لفظ اہل حدیث نہ لکھے، لوگ نہیں پڑھتے۔ لوگوں، یہ لفظ اہل حدیث، سچی دعوت، سچا پیغام، پیغمبر کی سچی غلامی، اللہ کے توحید کا نعرہ، اس لفظ اہل حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر اللہ اس لفظ کو لوگوں کے لیے رکاوٹ بنا دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سندھ کی سرزمین دیکھ لیجئے، میرے استاد جو مکہ میں درس دیا کرتے تھے، بیت اللہ حرم میں بیٹھ کر ابو محمد بدیع الدین شاہ رازی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں برسائے، جب سندھ میں آئے پورے صوبے کے اندر ایک مسجد اہل حدیث تھی، ایک مسجد، میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا، تھر کا علاقہ، آخری بارڈر تک گیا ہوں، کئی کئی ہفتے ان کے ساتھ رہا ہوں، دو ہی جماعتیں تھیں ان علاقے کے اندر، یا اہل حدیث تھے یا ہندو تھے، پورے بستی میں اگر کوئی ہے یا ہندوؤں کا مندر ہے یا اہل حدیثوں کی مسجد ہے، کون ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم کافر ہو تو مسلمان۔ جب فوت ہوئے شیخ ابو محمد، دنیا سے گئے، آخری جمعہ میں نے ان کے پیچھے پڑا، 17 دن زندگی کے اکٹھے گزارے، لفظ اہل حدیث کا پرچار کرتے رہے، جب فوت ہوئے پورے سندھ میں اس وقت 750 مسجدیں بن چکی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث لفظ سے دعوت نہیں پھیلتی، یہ چندہ خور مولویوں کا کام ہے، یہ فرقہ جہادی کا کام ہے جو لوگوں سے مال بٹورتا رہتا ہے، کوئی مرزائی دے جائے، کوئی راستی دے جائے، جو مشرک دے جائے، پرواہ کوئی نہیں۔ جن کے ساتھ میں نے زندگی کے 10 سال گزارے، بیٹری کر کے میں پہنچا، ایم اے کے بعد ان کی سرزمین میں رہا، بہاولپور کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پر اللہ نے شرک سے توبہ کروائی اور مجھے مسلمان کیا، جب اس ریاست کے اندر آئے تھے، باپ بیٹا دو شخص تھے، ایک بوڑھا آدمی تھا، اتنا بڑا مرکز بنایا، جب دنیا سے گئے 70,000 افراد ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے، یہی لوگ کہہ رہے تھے. سات کریم کے بعد جلال پور کا علاقہ ہے، سلطان محمود جلال پوری بڑے چوٹی کے محدث، ان کا اپنا قول ہے، ہم ان سے ملنے جایا کرتے تھے، شجاع آباد سے لے کر جلال پور تک چند گھنٹوں کا سفر ہے، چند گھنٹوں کا سفر. کہتے ایک زمانہ تھا لوگوں کو پتہ لگا یہ اہل حدیث ہیں، کوئی پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا ہیں، وہاں بھی آگے کہا جیسے آج ہوتا ہے. جب وہ فوت ہوئے ان کی زندگی کے اندر انہوں نے کہا اپنی زندگی میں، شجاع آباد سے اگر ہم لوگوں کو سلام کرتا ہوا چلیں، یہ اہل حدیث، وہ اہل حدیث، وہ مسجد، وہ مرکز، وہ مدرسہ، کہا جلال پور اپنے مدرسے میں پہنچنے کے لیے پانی پینے کے لیے صرف رکے تو 6 ماہ کی زندگی چاہیے، 6 ماہ لگ جائیں، چپے چپے پر یہ لفظ موجود ہے. لوگوں، رب کا قرآن حدیث ہے، پیغمبر کا قول حدیث ہے، اگر اس سے نفرت ہے تو ایمان نہیں، اس لفظ سے محبت کیجئے، اللہ مجھے اور آپ اس پر موت نصیب کروائے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.